يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام نماز گزاروں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے، اس کا بڑا کرم ہے کہ ماہ مبارک رمضان، ایک اور ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی میں آیا اور ہم بقید حیات ہیں اور صحت مند ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک اور موقع ہم کو دیا اپنے گناہوں کے بخشوانے کا. ماہ مبارک رمضان کا ایک ادب روزہ ہے جو واجب ہے، فروعات دین میں سے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح واجب کر دیے گئے جیسا پچھلی قوموں پر واجب تھے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. یعنی روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو قرآن مجید ذکر کر رہا ہے وہ مومن کا متقی بن جانا ہے. یعنی روزہ رکھنے کے بعد کیا چیز ہمارے اندر پیدا ہو؟ روزہ رکھنے کے بعد تقوی ہمارے اندر پیدا ہو. تقوی وہ حفاظتی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہم کو اپنے اندرونی خطروں سے اور بیرونی خطروں سے دونوں سے محفوظ رکھتا ہے. روزے کے بے شمار فوائد جسمانی، روحانی روایتوں میں بیان ہوئے ہیں، ان سب سے صرف نظر کرتے ہوئے اس خطبے کو پڑھنا ہے جو رسول اللہ نے ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ماہ شعبان میں اصحاب کو جمع کر کے آپ نے ماہ رمضان کے حوالے سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا. دیکھیں، جب ہم کسی بھی چیز سے فائدہ اس وقت تک نہیں اٹھا سکتے جب تک اس چیز کی معرفت ہم کو نہ ہو. اسی لیے عبادتوں میں بنیادی شرط جو رکھی گئی ہے وہ معرفت، یعنی عبادتوں میں معرفت کی ضرورت، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ماہ مبارک رمضان کی اگر ہم کو معرفت نہ ہو تو وہ فائدہ جو ماہ رمضان مبارک سے ہم کو اٹھانا چاہیے وہ فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے اگر ماہ مبارک کی ہم کو معرفت نہ ہو. ماہ مبارک کی معرفت سے آشنا کرنے کے لیے رسول خدا نے ایک طویل خطبہ دیا جو کتابوں میں خطبہ شعبانیہ کے نام سے موسوم ہے. خطبے کا نام خطبہ شعبانیہ ہے. خطبہ شعبانیہ اس لیے کیونکہ رسول اللہ نے ماہ شعبان کے آخری دنوں میں وہ خطبہ دیا تھا، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے، لیکن خطبہ ہے متعلق ماہ رمضان سے کہ ماہ رمضان کیا ہے، ماہ رمضان کی معرفت کیا ہے، یہ رسول اللہ نے اس خطبے میں بیان فرمایا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عیون اخبار الرضا، اس میں یہ خطبہ اور دوسری کتابوں میں بھی یہ خطبہ درج ہے، معتبر خطبہ ہے. خطبے کے الفاظ ایسے ہیں: عن الرضا عن آبائہ عن علی علیہ السلام قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یوم، کہ آٹھویں امام امیر المومنین سے نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے ہم سے خطاب کیا، ایک دن رسول اللہ نے ہم سے خطاب کیا، ایوہ الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اے لوگو، تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا وہ مہینہ جو رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے اور مغفرت والا مہینہ ہے. تین صفتوں سے اللہ کے مہینے کو رسول اللہ نے یاد فرمایا. رحمت رحمت کا مہینہ ہے, برکت کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور, یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے. اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ دنوں کا سردار روز جمعہ ہے, اسی طرح مہینوں کا سردار ماہ مبارک رمضان ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ, اس کے دن تمام دنوں سے بہتر. وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ, اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر اور اس کی گھڑیاں لمحے, اس کے منٹس اس کے سیکنڈس تمام گھڑیوں سے بہتر. دیکھیں ماہ مبارک میں ہم داخل ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے, ابھی دوسری تاریخ ہے. ماہ مبارک کون سا مہینہ ہے؟ ماہ مبارک رحمت کا مہینہ ہے, برکت کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے. اس مہینے کے دن تمام دنوں سے بہتر, اس مہینے کی راتیں تمام راتوں سے بہتر اور اس مہینے کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے بہتر. اس کی شرحیں ہوئی ہے, یہ جو خطبہ بیان ہو رہا ہے مختلف علماء نے کافی زخیم کتابوں میں, 400-300 صفحات پر مشتمل کتابوں میں اس خطبے کی شرح لکھی ہے, کھول کھول کے اس کو بیان کیا ہے کہ رحمت کس کو کہتے ہیں, برکت کس کو کہتے ہیں, مغفرت کس کو کہتے ہیں. یہاں پر اس کی گنجائش نہیں ہے چونکہ وقت ہمارا محدود ہے, تو صرف ترجمے پر اکتفا کیا جا رہا. ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ, ماہ مبارک کون سا مہینہ ہے؟ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جس میں تم کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہے. اللہ میزبان ہے, اللہ کے بندے اس کے مہمان ہیں. دعیتم الی ضیافت اللہ, تم کو دعوت دی گئی ہے ضیافت کی. میزبان کون ہے؟ میزبان اللہ ہے. وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ, اور اس مہینے میں تم کو اللہ نے اہل کرامت قرار دیا ہے. اہل کرامت یعنی تم کو بزرگی عطا کی ہے, بڑپن عطا کیا ہے, بڑائی عطا کی ہے, تمام اچھی صفتوں کو جمع کر دیں. تو ایک صفت جو بنتی ہے اس کو عرب کہتے ہیں شخص کریم, یہ شخص کریم ہے. کریم یعنی بزرگوار, بزرگوار یعنی تمام اچھائیوں کا مجموعہ. حاذا شخص کریم, یہ شخص کریم ہے یعنی تمام اچھائیاں اس میں موجود ہیں. اللہ نے اس مہینے میں تم کو صاحب کرامت قرار دیا ہے, یعنی تم کو تمام اچھائیوں کا محور قرار دیا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح, اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح کا حکم رکھتا ہے. انفاسکم نفس, سانس لینا, سانس لینا سانس چھوڑنا, گرچہ یہ ارادی عمل نہیں ہے. کیا ہم اپنے ارادے سے سانس لیتے ہیں, ارادہ کر کے سانس لیتے ہیں؟ نہیں. اس کے باوجود غیر ارادی عمل پر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ماہ مبارک میں اگر تم سانس لوگے تو تمہارا سانس لینا تسبیح کا حکم رکھتا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ, اور تمہارا اس مہینے میں سو جانا عبادت کا حکم رکھتا ہے. تمہارا سانس لینا تسبیح کا حکم رکھتا ہے, اور تمہارا سو جانا عبادت کا حکم رکھتا ہے. و عملکم فیہ مقبول, اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارے سارے اعمال قبول ہے. اللہ ضمانت لے رہا ہے کہ تم جو اچھا عمل اس مہینے میں کرو گے وہ قبول ہے. دوسرے مہینوں میں شرائط ہے کہ ان شرائط کے ساتھ اگر تم عمل انجام دو گے تو قبول ہے, لیکن اس مہینے میں تم جو اچھا عمل کرو گے اللہ قبول کر لے گا. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب, اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہے. دیکھیں ماہ مبارک رمضان کی معرفت رسول اللہ ہم کو دلوا رہے ہیں کہ ماہ مبارک کون سا مہینہ ہے. ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہم بندے اللہ کے مہمان ہیں. ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہم کو کرامت عطا فرمائی. ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہمارا سانس لینا تسبیح اور ہمارا سو جانا عبادت کا حکم رکھتا ہے, اور ہمارا عمل قبول ہے اس مہینے میں, اور ہماری دعائیں مستجاب ہیں. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، پس کیا کرو اس مہینے میں؟ اپنے رب سے سوال کرو، فَاسْأَلُوا، اپنے رب سے سوال کرو، مانگو، کیسے مانگو؟ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیتوں سے، صداقت سے مانگو، سچی نیتوں سے، یعنی بغیر ریاکاری اور دکھاوے کے مانگو اللہ سے، وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اور پاکیزہ دل سے مانگو، کیا مانگو؟ اَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَتِ كِتَابِهِ، کہ پروردگار تمہیں روزہ رکھنے اور اس کی کتاب کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی نیتوں سے اور پاکیزہ دل سے اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ تم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، فَإِنَّ الشَّقِي مِنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، شقی ہے، بدبخت ہے وہ شخص، بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بخشا نہ جائے، اللہ کی مغفرت اس کے شامل حال نہ ہو، وہ شخص بدبخت ہے، بدنصیب ہے، شقی ہے۔ وَذْكُرُوا بِجَوْئِكُمْ وَعَتَشِكُمْ فِيهِ جَوْعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَوْعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَتَشَهُ، روزوں میں جو تم بھوکے پیاسے رہتے ہو، روزے کی بھوک پیاس اور ماہ رمضان میں جو تم بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہو، ماہ رمضان کی بھوک پیاس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک پیاس کو یاد کرو۔ ماہ رمضان میں جو تم بھوکے رہتے ہو، اس بھوک پیاس سے قیامت کی بھوک پیاس کا اندازہ لگاؤ۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ، اور جو فقیر لوگ ہیں، جو محتاج لوگ ہیں، ان کو صدقہ دو۔ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور مساکین کو۔ وَوَقِرُّوا كِبَارَكُمْ، اور اس مہینے میں اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے سے جو بڑے لوگ ہیں ان کا احترام کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پر رحم کرو۔ یہ تو ہر سال بھر یہ کام کرنا ہے، بڑوں کی عزت کرنا ہے اور چھوٹوں پر رحم کرنا ہے، تو پھر اللہ خاص طور پر ماہ رمضان میں یہ کرنے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک مہینہ اگر تم عادت کر لو تو تم سال بھر تم کو اس کی عادت رہے گی کہ تم بڑوں کا احترام کرو گے، بچوں پر رحم کرو گے۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داروں سے رشتہ داریاں باقی رکھو، رشتے ناتے باقی رکھو، صلے رحم کرو۔ وَحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ وَغُزُّوا أَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نظروں کو نیچی کر لو ان چیزوں سے جن چیزوں کے دیکھنے سے اللہ نے تم کو منع کر دیا ہے، یعنی جن چیزوں کا دیکھنا حرام ہے ان چیزوں کو مت دیکھو۔ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَعَكُمْ، اور ان چیزوں کو مت سنو جن چیزوں کو سننے سے منع کیا گیا ہے، نہ وہ چیزیں دیکھو جن سے منع کیا گیا ہے اور نہ وہ چیزیں سنو جن سے منع کیا گیا ہے، یعنی جو چیزیں حرام ہیں دیکھنا ان کو مت دیکھو اور جو چیزیں سننا حرام ہیں ان کو مت سنو۔ معلوم ہے ہم کو کیا چیزیں دیکھنا حرام ہیں اور کیا چیزیں سننا حرام ہیں۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنَ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو، لوگوں کے یتیموں پر حنونت سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ تاکہ تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ نابالغ بچہ جس کے ماں یا باپ دنیا سے اڑ گئے ہوں اس کو یتیم کہتے ہیں۔ یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، پلٹ آؤ، گناہ کا راستہ چھوڑ دو، گناہ کا راستہ چھوڑ کر پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ توبو اللہ، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، گناہوں کا راستہ چھوڑ کے اللہ کے راستے پر آ جاؤ۔ وَرْفَوْا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَا فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ دعا کے لیے، کب؟ جب تم نماز پڑھو۔ یعنی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو. فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَى عِبَادِهِ, کہ یہ وہ موقع ہے نماز کے بعد, یہ وہ موقع ہے کہ پروردگار اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے. تو کیا کرو, نماز پڑھتے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تاکہ اللہ کی رحمت کی نظر تمہارے اوپر پڑے. یجیبہم اذا ناجوہ, اللہ جواب دیتا ہے کس کو, جو اس کو پکارتا ہے. ویلبیہم اذا نادوہ, اللہ لبیک کہتا ہے اس کو جو اس کو ندا دیتا ہے. ویوتیہم اذا سألو, اور اللہ اس کو عطا کرتا ہے جو سوال کرتا ہے, مانگنے والے کو اللہ عطا کرتا ہے. ویستجیب لہم اذا دعوہ, اور اگر وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ بھی اس کا جواب دیتا ہے. ایوہ الناس انا انفسکم مرہونا بعمالکم, اے لوگو تمہارے نفوس گروی ہیں تمہارے اعمال کے. قرآن میں بھی پڑھ رہے تھے ہم لوگ اس سے پہلے, کلو نفسم بما کسبت رہینہ, ہمارے نفوس گروی ہیں, رہنے ہمارے اعمال کے, یعنی اچھے اعمال کر کے جو تمہارے نفوس گروی ہیں ان اس کو گروی سے باہر کر لو, رہن چھڑا لو اعمال نیک کے ذریعے سے. فکفوہا باستغفارکم, اپنے نفسوں کو جو رہن ہیں تمہاری جانیں جو رہن ہیں تمہارے اعمال کے گروی ہیں, استغفار کے ذریعے سے, طلب مغفرت کے ذریعے سے اس سے رہن کو چھڑا لو, نفوس کو رہن سے چھڑا لو. وظہورکم ثقیلا, تمہاری پیٹ بوجھ سے دب گئی ہے. من اوزارکم, تمہارے گناہوں کے بوجھ سے تمہاری پیٹ دب گئی ہے. فخففوا عنها بطول سجودکم, تمہاری پیٹ جو تمہارے گناہوں سے دب گئی ہے, طولانی سجدے کر کے اپنے بوجھ کو ہلکا کر لو, اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر لو طولانی سجدوں کے ذریعے سے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ, جان لو کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ اللہ يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ, کہ وہ نماز گزاروں پر عذاب نہیں کرے گا, نماز پڑھنے والوں کو عذاب نہیں کرے گا. والساجدین, سجدہ گزاروں کو, سجدہ کرنے والوں پر اللہ کا عذاب نہیں ہوگا. وَأَلَّا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, اور انہیں جہنم کی آگ میں نہیں جھوکے گا. نماز گزاروں کو اور سجدہ گزاروں کو اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ ان کو جہنم میں نہیں جھوکے گا. ایوہ الناس, اے لوگو, من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق النسما ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ, اے لوگو, من فطر منکم صائما مؤمنا, جو بھی اس مہینے میں کسی مومن روزے دار کو افطار کروائے, جو بھی کسی مومن روزے دار کو افطار کروائے اس مہینے میں, اس کا ثواب کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے, ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا ثواب ہے, اور تمہارے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے. ایک مومن کو اگر تم افطار کرواؤ گے, ایک مومن کو اگر تم روزہ کھلواؤ گے, تو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب. ایک غلام, آج ایک آدمی کی قیمت کیا ہے؟ ایک آدمی کو خرید کے اللہ کی راہ میں بیچنے کے برابر ثواب. کس بات کا؟ ایک روزے دار کو افطار کروانے کا. اور تمہارے گزشتہ پورے گناہ بخش دیے جائیں گے. قیل یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک, اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم اس پر قادر نہیں ہیں, ہم تو افطار نہیں کروا سکتے کسی کو, ہمارے پاس اتنی قدرت نہیں ہے, یعنی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کسی روزے دار کا روزہ کھلوائیں. فقال اتقوا النار ولو بشق تمر اتقوا النار ولو بشربت مما, آگ سے بچو گرچہ کھجور کے آدھا ٹکڑے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو, اور آگ سے بچو گرچہ ایک گھٹ پانی پلا کر ہی کیوں نہ ہو. اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے جب یہ اٹھ کر کہا کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو افطار کروا سکیں, تو رسول اللہ نے, یعنی گویا رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں, کیا تم لوگوں کو, روزے دار کو آدھا کھجور نہیں کھلا سکتے؟ کیا تم روزے دار کو ایک گھٹ پانی نہیں پلا سکتے؟ آدھا کھجور کھلا کے ایک گھٹ پانی پلا کے تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ؟ اور یہ تو ہم سب کے بس کی بات ہے، ہم میں سے کون شخص ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آدھا کھجور نہیں کھلا سکتا کسی کو، ایک گھٹ پانی نہیں پلا سکتا کسی کو؟ افطاری لوگوں کو فراہم کرنے کی اتنی تاکید ہے، اس کے لیے پیسے والا ہونا ضروری نہیں ہے، افطار دینے کے لیے پیسے والا ہونا ضروری نہیں ہے، خلوص کے ساتھ اگر ایک گھٹ پانی کسی روزے دار کو پیش کر دے، خلوص کے ساتھ آدھا کھجور اگر کسی روزے دار کو پیش کر دے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا ہے۔ ایوہ الناس من حسنا منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تظل فیہ الاقدام۔ اے لوگو، اس مہینے میں جو بھی اپنے اخلاق کو اچھا کر لے گا، جو بھی حسن خلق سے پیش آئے گا، پروردگار صراط پر سے اس کے گزرنے کو، پل صراط پر سے اس کے گزرنے کو آسان کر دے گا، جہاں پر لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، لوگ جہاں پل صراط پر ڈگمگا رہے ہوں گے، وہاں پر ماہ رمضان میں جس نے اپنے اخلاق اچھے کر لیے، جس نے اپنے اخلاق کا سدھار کر لیا، وہ پل صراط پر سے آسانی سے گزر جائے گا۔ ومن خففا فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ۔ اور وہ شخص جو اپنے ماتحت افراد، اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ اگر نرمی برتے، یعنی سختی سے پیش نہ آئے، یعنی ان کے ساتھ آسانی برتے، تو خداوند عالم قیامت میں اس سے حساب لینے میں آسانی برتے گا۔ جو اپنے ماتحت افراد، جو اپنے ہمارے پاس جو لوگ کام کاج کرتے ہیں، ہمارے ماتحت گھر میں جو نوکر کام کرتے ہیں، یا آفسوں میں جو ہمارے ہاتھ کے نیچے جو لوگ کام کرتے ہیں ماتحت افراد، جو ان کے ساتھ آسانی برتے گا، تو خداوند عالم قیامت کے دن اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا۔ وَمَن كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ۔ اور جو اپنا شر لوگوں سے روک لے، یعنی اپنے شر کو پہنچنے نہ دے لوگوں تک، یعنی لوگ اس کے شر سے امان میں اگر ہوں، تو خداوند عالم کے غضب سے وہ امان میں رہے گا۔ اگر ماہ رمضان میں مسلمان کے شر سے دوسرا مسلمان یا غیر مسلمان، مسلمان کے شر سے یا غیر مسلمان، اس کے شر سے اگر محفوظ ہے، تو خداوند عالم قیامت کے دن اس شخص پر غضب نہیں کرے گا، یعنی ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ۔ اور جو یتیم کی تکریم کرے گا، یتیم کا احترام کرے گا، خداوند عالم اس کا خود قیامت کے دن احترام کرے گا، تکریم کرے گا۔ وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ۔ اور جو اپنے رشتہ داروں سے میل ملاپ باقی رکھے گا، تو خداوند عالم بھی اپنا تعلق اس بندے سے قیامت کے دن باقی رکھے گا۔ وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحْمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ۔ اور جو اپنے رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑ لے گا، تو اللہ بھی اس سے قیامت کے دن اپنا تعلق توڑ لے گا۔ وَمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ۔ اور اس مہینے میں جو مستحب نمازیں پڑھے گا، نوافل نمازیں پڑھے گا، تو پروردگار اس کو جہنم سے برات، جہنم سے دوری کا پروانہ دے دے گا، یعنی جہنم سے رہا کر دے گا اس شخص کو جو ماہ مبارک رمضان میں مستحب نمازیں پڑھے گا۔ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرْضًا كَانَ لَهُ ثَوَابٌ ثواب من ادا سبعین فریضہ فیما سوا من الشہور۔ اور جو اس مہینے میں واجب نمازیں ادا کرے گا، فریضہ فرض نمازیں، واجب نمازیں ادا کرے گا، پروردگار کیا کرے گا؟ ایک رکعت کے بدلے 70 رکعتوں کا ثواب، یا ایک نماز کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب دے گا۔ وہ ایک نماز جو اس نے غیرز ماہ رمضان پڑھی ہے، ماہ رمضان میں اگر ایک واجب نماز وہ ادا کرے گا، تو وہ ایک واجب نماز عام دنوں میں 70 واجب نمازوں کے پڑھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ ثَقَلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ يَوْمَ تَخِفُّ الْمَوَازِينَ۔ اور اس مہینے میں جو بھی مجھ پر صلوات پڑھے گا تو خداوند خداوند عالم اس کے میزان کو بھاری کر دے گا، اس کے ترازو کے پھڑے کو بھاری کر دے گا۔ جس دن میزان ہلکے ہو جائیں گے، خفیف اعمال کی وجہ سے، ہلکے اعمال کی وجہ سے ہمارے ترازو جس دن ہلکے ہو جائیں گے، جس نے ماہ مبارک رمضان میں رسول اللہ اور آل رسول اللہ پر صلوات پڑھی، اس کا میزان ہلکا نہیں رہے گا بلکہ ثقیل وزنی رہے گا۔ ومن تلا فیہ آیتا من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، اور جو اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھے گا تو ایسے ہی ہے اس نے جیسے دوسرے مہینوں میں ایک پورا قرآن مجید ختم کیا ہو۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا پڑھنا ماہ مبارک رمضان میں ایسے ہی جیسے عام دنوں میں اس نے قرآن مجید پورا ختم کیا ہو۔ اور یہ بات ہمارے ذہنوں سے نکل جانا چاہیے، اسے پہلے کئی بار عرض بھی کیا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ماہ رمضان میں اگر قرآن مجید شروع کریں تو ماہ رمضان میں ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یہ بات۔ خدا تو فرما رہا ہے کہ رسول اللہ کے ذریعے سے کہ ایک آیت بھی اگر کوئی پڑھے تو ایک قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے۔ لوگ یہ سوچ کے پڑھتے نہیں ہیں، لوگ یہ سوچ کے قرآن نہیں پڑھتے کہ اگر اس مہینے میں شروع کرے تو ختم کرنا پڑتا۔ میں نے کسی مقام پر ایک خواتین کے درس میں کہا کہ وہ جو کہانیاں پڑھی جاتی ہیں، جعلی کہانیاں، وہ جعلی کہانیاں مت پڑھو، اس سے روزہ باطل ہو جاتا۔ تو کل ایک خاتون آ کے کہنے لگی کہ وہ کہانی پڑھنے کے لیے میں نے حج روزہ چھوڑ دیا، وہ کہانی چونکہ پڑھنا ہے تو میں نے وہ روزہ چھوڑ دیا آج۔ تو ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ کہ قرآن مجید کی تلاوت ہی چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ شروع کیا تو ختم کرنا ضروری ہے۔ ختم کرنا ضروری نہیں، ایک آیت بھی اگر کوئی بندہ پڑھے عام دنوں میں پورا ایک قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے۔ ایوہ الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ فاسألوا ربکم ان لا یغلقھا عنکم، اے لوگوں اس مہینے میں جنت کے دروازے تم پر کھلے ہوئے ہیں، بس اللہ سے اپنے رب سے یہ سوال کرو کہ وہ تم پر بند نہ کیے جائیں۔ جنت کے دروازے اس مہینے میں تم پر کھلے ہوئے ہیں، رب سے یہ سوال کرو کہ وہ دروازے تم پر بند نہ ہوں۔ وہ ابواب النیران مغلقۃن فاسألوا ربکم ان لا یفتحھا علیکم، اور دوزخ کے دروازے، جہنم کے دروازے اس مہینے میں تم پر بند ہیں، اپنے رب سے سوال کرو کہ دوزخ کے دروازے تم پر نہ کھول دیے جائیں، دوزخ کے دروازے تم پر کھل نہ جائیں۔ وہ شیاطین مغلولہ فاسألوا ربکم الا یسلطھا علیکم، اور اس مہینے میں شیطان جکڑا ہوا ہے، اس مہینے میں شیطان کو اللہ نے جکڑ دیا ہے، زنجیروں میں مغلولہ باندھ دیا ہے، بس اپنے رب سے سوال کرو کہ شیطان تم پر مسلط نہ ہو، شیطان تم پر حاوی نہ ہو۔ قال امیر المومنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یہ خطبہ تمام ہو گیا رسول اللہ کا۔ جب پورا خطبہ رسول اللہ کا تمام ہو گیا تو اس مجمع میں خود امیر المومنین بھی تشریف فرما تھے۔ امیر المومنین نے اٹھ کر کہا فقلت، امیر المومنین اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ دیکھیں علی کس چیز کے پیچھے۔ پورا خطبہ رسول اللہ نے بیان کر دیا، علی کہہ رہے ہیں کہ بہترین عمل اس مہینے کا کیا ہے وہ ہم کو بتلا دیجئے۔ ہاں آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں ہمارا سانس لینا تسبیح، ہمارا سو جانا عبادت، ہماری عبادتیں قبول، ہماری دعائیں مستجاب، یا رسول اللہ ہم نے یہ سب سن لیا، لیکن یہ بتلائیے کہ بہترین عمل اس مہینے کا کیا ہے۔ علی ہمیشہ بہترین کے پیچھے ہے، تو علی والے بھی ہمیشہ بہترین کے پیچھے ہونا چاہیے۔ کیا ہے اس مہینے کا سب سے بہترین عمل؟ فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر البرء عن محارم اللہ، اے ابو الحسن، اے علی، اس مہینے کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے اللہ نے تم کو روک دیا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ. اللہ نے جن چیزوں کو منع کر دیا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ. یہی اس مہینے کا سب سے بہترین عمل ہے. الورع من محارم اللہ, ورع اختیار کرو. ورع یعنی پاکیزگی. کس بات سے؟ گناہوں سے. گناہوں سے بچ جانا اس مہینے کا سب سے بہترین عمل ہے. گناہوں سے بچ جانا اس مہینے کا سب سے بہترین عمل ہے. خطبہ ختم ہوا, اور تھوڑا سا خطبہ باقی ہے. شہادت امیر المومنین کے موقع پر اس خطبے کا حصہ عرض کروں گا, کیونکہ وہ شہادت سے مربوط ہے. فی الحال اس کا محل یہاں پر نہیں ہے. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پروردگار کے بتلائے ہوئے طریقے پر روزے رکھ سکیں اور تلاوت قرآن انجام دے سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد زاکیتن ترفع بها درجتا وتبین بها فضلہ وصل علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صل علی محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد. اللہم صل علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزکیہ سیدۃ نساء العالمین. اللہم صل علی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ. اللہم صل علی علی ابن الحسین سید العابدین. اللہم صل علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. اللہم صل علی جعفر ابن محمد الصادق البار الامین. اللہم صل علی الامین المؤتمن موسی بن جعفر الکاظم. اللہم صل علی علی ابن موسی الرضا. اللہم صل علی محمد ابن علی الجواد. اللہم صل علی علی ابن محمد الہادی. اللہم صل علی حسن ابن علی العسکری. اللہم صل علی القائم بالحق المنتظر المہدی. اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم عذب کفرہ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویجہدون آیاتک ویکذبون رسولک. اللہم خالف بین کلمتہم والقی الرعب فی قلوبہم وانزل علیہم رزقک ونقمتک وباسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین. اللہم انصر جیوش المسلمین وسرایاہم ومرابطہم فی مشارق الارض ومغاربها انک علی کل شیء قدیر. اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اجعل التقوى زادہم والایمان والحکمۃ فی قلوبہم وعوزہم ان یشکروا نعمتک التی انعمت علیہم وعن یوفوا بعہدک الذی عاہدتہم علیہ الہ الحق وخالق الخلق. اللہم اغفر لمن توفی من المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم انک انت العزیز الحکیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وینہ عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم فانہ ذاکر لمن ذکر واسألوا اللہ من رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه داع إن دعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اما بعد, ماہ مبارک کے حوالے سے جو چند باتیں عرض کرنی تھی وہ یہ کہ ماہ مبارک, کسی بھی مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہونے کا جو طریقہ شیعہ فقہ میں اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خود شخص اپنی نظروں سے, اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لے. جو شخص چاند دیکھ لے اس کے لیے چاند ثابت ہے, بلو دوسروں کو نظر نہ آئے. اگر میں چاند دیکھ لوں تو میرے لیے چاند ثابت ہے. دوسرے دن میرے لیے پہلی ہے یا دوسرے دن میرے لیے عید کا دن ہے. کسی بھی مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہونے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ میں خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لوں. احکام اسلامی میں ایک چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے ہم سب کو, وہ یقین ہے. یقین حاصل ہونا ضروری ہے. میں نے چاند دیکھ لیا، مجھے یقین حاصل ہو گیا کہ چاند ہو گیا، کل پہلی تاریخ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے کہنے پر اطمینان حاصل ہو جائے. کوئی قابل اطمینان شخص جس پر آپ بھروسہ کرتے ہوں، اس نے کہا اور اس کے کہنے پر آپ کو اطمینان ہو گیا، تو آپ کے لیے پہلی تاریخ ثابت ہوگی. یہ دو طریقے. تیسرا طریقہ، دو عادل مرد گواہی دیں کہ انہوں نے چاند دیکھ لیا ہے اور ان کے کہنے سے آپ کو یقین حاصل ہو جائے. دو عادلین کے کہنے سے، دو عادل لوگوں کے کہنے سے، مردوں کے کہنے سے آپ کو یقین حاصل ہو جائے، آپ کے لیے پہلی تاریخ ثابت ہے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ چاند نہیں ہوا، 30 دن ہو گئے، تو اگلے دن پہلی تاریخ ہے. چاند نہ ہو، 30 دن گزر جائیں، تو اگلے دن پہلی تاریخ ہے. یہ چار طریقوں سے پہلی تاریخ ثابت ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ خود انسان اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی قابل اطمینان شخص سے یہ سن لے کہ چاند ہو گیا ہے اور اس کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ چاند ہو گیا ہے. تیسرے، دو عادل مرد گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، چاند ثابت ہے. یا پھر چاند نہ ہوا، 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا، 30ویں تاریخ آ گئی، 30ویں گزر گئی، اگلا دن پہلی تاریخ ہے. یہ چار طریقے شیعہ فقہ میں بتلائے گئے ہیں چاند دیکھنے کے. اب کسی کی اجارہ داری نہیں ہے چاند کے معاملے میں، کہ کوئی یہ کہے کہ میں کہوں تو چاند ثابت ہے. اگر آپ چاند دیکھ لیے، آپ کے لیے آپ کا چاند ثابت ہو گیا، اگلے دن آپ روزہ رکھیے. اور یہ تقلیدی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ مجتہد سے پوچھا جائے. ہاں، مجتہد کو قابل اطمینان شخص شمار کرتے ہیں، اس لیے مجتہد کے کہنے پر مجتہد کہہ دے کہ ہاں چاند ہو گیا، تو چونکہ مجتہد ہمارے لیے قابل اطمینان ہوتا ہے، قابل اطمینان فرد ہوتا ہے، تو اس کی بات پر ہم کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. لیکن یہ کوئی تقلیدی مسئلہ نہیں ہے. ابھی سنا حیدرآباد میں اس کو بڑا مسئلہ بنایا گیا، بعض مساجد میں کل رات میں، یعنی پہلی کی رات میں 9 بجے اعلان کیا گیا کہ کل دوسری تاریخ ہے، یعنی آج دوسری تاریخ ہے. یعنی وہ پہلے دن کا روزہ جو مومنین کو کنفیوژن میں رکھا گیا دن بھر، اور سنا کہ مساجد میں نہ حتیٰ افطار کا اہتمام بھی بعض مساجد میں نہیں کیا گیا. دراصل اس کے پیچھے ایک جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ کسی شخصیت کو بھول جاتے ہیں تو وہ کچھ ایسے کام کرنے لگتی ہے کہ جس سے لوگ متوجہ ہو جائیں کہ ہاں یہ بھی موجود ہے شہر میں، یعنی لوگ توجہ کریں ان کی طرف کہ ہاں ہاں یہ بھی موجود ہے شہر میں. مومنین کو کنفیوژن میں ڈال، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا روزہ کل کا چھوٹ گیا بالفرض، نہ رکھ سکا محض کسی کے کہنے پر، تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ لہٰذا یہ اوچھے حربے اختیار کرنا، لوگوں کو اپنی گرفت، کیونکہ پوری گرفتیں تو چھوٹ گئی ہیں، بس اب ایک گرفت بچی ہوئی ہے، وہ چاند کی گرفت بچی ہوئی ہے، اس طرح سے لوگوں کو اپنی گرفت میں رکھنا، عوام کو بے وقوف بنانا، اس سے باز آنے کی ضرورت ہے. یہ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا یہ کاموں کی وجہ سے. بہرکیف، مومنین اگر جان لے کہ چاند کے طریقے کیا ہیں، تو پھر کسی کے محتاج نہیں رہ سکتے کہ کسی کے کہنے پہ مانیں گے کہ چاند ہوا، کہ کوئی کہے آ کے کہ چاند ہوا یا نہیں. خود اپنا چاند دیکھیں، اپنا چاند خود دیکھیں، اہتمام کریں ہلال کا، رویت ہلال کا. خوب نظر نہیں آیا، کسی قابل اطمینان فرد سے سن لیں، دو عادلوں سے سن لیں. اور روزے کے حوالے سے جو بات بیان کرنی ہے کہ روزہ قربتاً اللہ، دیکھیں یہ وہ مسائل ہے جو معمولاً جمعے میں بیان نہیں کرنا چاہیے اصولاً اور قاعدتاً. یہ مسائل آپ اپنے اپنے محلے کی مسجد کے پیش نماز سے سنیں، اصول یہ ہے. لیکن نہ ہم میں پوچھنے کی ضرورت ہے کہ روزے کے مسائل کیا ہے، نہ پیش نماز میں بیان کرنے کا حوصلہ ہے. تو لہٰذا جمعے کے پلیٹ فارم سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، بھائی اللہ جمعے کا پلیٹ فارم اس کام کے لیے نہیں ہے. مقامی مساجد میں یہ باتیں بیان ہونی ہیں. روز ماہ رمضان آنے سے پہلے 8 دن پہلے سے پیش نماز مسجد کا روزے کے مسائل بیان کرتے رہے، ماہ رمضان آنے تک بیان کرتے رہے. بہرکیف یہ ذمہ داری جاننے کی خود آپ کی ہے، آپ توضیع المسائل پڑھیں، آپ عالموں سے پوچھیں. روزہ کیا ہے؟ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ بات سب سے اہم ہے. روزے کی نیت یہ ہے، قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک انسان ان چیزوں سے بچا رہے جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. یہ روزے کا مختصر تعارف. بعض لوگ وہ ہیں جن پر روزہ رکھنا ہے ہی نہیں، روزہ معاف ہے ان کے اوپر، واجب ہے ان کے اوپر لیکن معاف ہے. مثلا کون؟ وہ بوڑھے افراد جو عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کے لیے روزہ رکھنا مشقت آور ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا، روزہ رکھنے کی طاقت ان میں ہے ہی نہیں، تو ایسے بوڑھے افراد پر روزہ معاف ہے، روزہ نہ رکھیں وہ لوگ. وہ بوڑھے افراد جو ناطاقتی کی وجہ سے، طاقت ان کے اندر نہیں ہے، تو روزہ ان کے اوپر معاف ہے. دوسرے، اچھا یہ شخص کیا کرے جو جس کے اوپر روزہ معاف ہے؟ وہ یہ کرے کہ ہر روزے کے بدلے 750 گرام گندم، گیہوں یا کوئی اور چیز، 750 گرام اناج کسی مسکین کو دے دے ہر روزے کے بدلے. اس کو کہتے ہیں فدیہ. فدیہ اور ہے، کفارہ اور ہے، کفارہ الگ چیز ہے، یہ فدیہ ہے. کس بات کا فدیہ ہے؟ میں روزے نہیں رکھ سک رہا ہوں، میری عمر کافی بڑھ چکی ہے، 70 برس 80 برس کا میں ہو چکا ہوں، بوڑھا ہوں اور طاقت نہیں ہے مجھ میں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو مجھ پر روزہ معاف ہے. میں کیا کروں؟ ہر دن کے بدلے میں 750 گرام اناج کسی مسکین تک پہنچا دوں. پیسے نہیں دے سکتے، اناج ہی دینا ضروری ہے. فطرے میں آپ پیسے دے سکتے لیکن فدیے میں پیسے نہیں دے سکتے آپ، آپ کو اناج پہنچانا ضروری ہے. اور اناج، شکر نہیں، تیل نہیں، اناج. اناج میں اس کا شمار ہو، فوڈ گرینز جس کو کہتے ہیں آپ، چاول ہو یا گیہوں ہو یا جو ہو، اس طرح کی کوئی چیز ہو. دوسرے، حاملہ عورتیں یا دودھ پلانے والی عورتیں، پریگننٹ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں، اگر روزہ رکھنا خود ان کی جان کے لیے یا ان کے بچے کی جان کے لیے خطرہ ہے تو روزہ نہ رکھیں وہ عورتیں، معاف ہے ان کے اوپر روزہ رکھنا. لیکن یہ عورتیں جب یہ تکلیف دور ہو جائے ان کی، ان کو قضا کرنا ہے روزے، روزے ان عورتوں کو قضا کرنا ہے. وہ بوڑھے، جو بوڑھا ہو چکا ایک شخص، اس کے اوپر قضا نہیں ہے کیونکہ اگلے سال بھی بوڑھا ہی ہے وہ، روزے نہیں رہے. ہاں لیکن ایک بوڑھا شخص ایسا ہے کہ اس سال اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اگلے سال طاقت آ گئی روزہ رکھنے کی، تو روزہ رکھے گا اگلے سال. لیکن حاملہ عورتیں اور پریگننٹ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، وہ عورتیں، دودھ پلانے والی عورتیں، وہ روزہ نہ رکھیں. کب؟ جب ان کی جان کو یا ان کے بچے کی جان کو خطرہ ہو. کیا کریں؟ ماہ رمضان ہونے کے بعد جب بھی ان کا یہ عذر برطرف ہو جائے، قضا کر لے، جتنے روزے چھوٹے اتنے روزوں کی قضا کر لے. دو، تین، ایسے افراد جنہیں مرض کے ٹھیک ہونے کی امید ہو. اچھا، پہلے میں جہاں بوڑھوں کا ذکر کیا میں، وہیں پر وہ بیمار بھی ہے جو لا علاج بیمار ہے، یعنی ان کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے، اب ایسے بیمار ہے کہ ان کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، ان کے اوپر بھی روزہ معاف ہے، وہ بوڑھوں کے زمرے میں شامل ہے. تیسرا جو گروہ ہے، وہ لوگ جو بیمار تو ہوئے ہیں لیکن موقتی طور پر، 10 دن بیمار رہے، 12 دن بیمار رہے، 15 دن بیمار رہے، بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے ہی ٹھیک ہو گئے پھر روزہ رکھنا شروع کر دیا، جتنے روزے ماہ رمضان میں چھوٹے، ماہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کر لیں گے یہ بیمار افراد. اور کب قضا کریں گے؟ اگلا ماہ رمضان آنے سے پہلے قضا کر لیں گے. اور اگر اگلا ماہ رمضان آنے سے پہلے قضا نہ کی تو کیا ہوگا؟ تو پھر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، کفارہ دینا پڑے گا. کیا ہے کفارہ؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور کھانا ہی کھلانا پڑے گا، پیسے نہیں دے سکتے آپ. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا 60 روزے رکھنے پڑیں گے ایک روزے کے بدلے، جس میں 31 روزے مسلسل رہیں گے، 31 روزے مسلسل ایک روزے کے بدلے 60 روزے. چوتھا گروہ ان عورتوں کا ہے جو حیض اور نفاس کی حالت میں ہوں، روزہ رکھنا ان کے اوپر واجب ہی نہیں ہے. جو عورتوں پر ہے، جو عورتیں مینسس میں ہوں، ان کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. لیکن کریں گی کیا؟ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان ختم ہوگا، جتنے روزے ان سے چھوٹ گئے اتنے روزوں کی قضا کریں گی. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن پر روزہ رکھنا معاف ہے. اب آئیے، نیت کب کریں روزے کی؟ نیت یا تو آپ پہلی تاریخ کو نیت کر لیں، پہلی ہی تاریخ کو نیت کر لیں کہ پورا ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، پورے 30 روزوں کی نیت کر لیں پہلے ہی دن. یا نہیں، ہر دن نیت کرنا چاہ رہے ہیں آپ، تو اذان صبح سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے دوسرے دن، اسی دن کے روزے کی نیت کر لیں. مثلاً آج دوسری تاریخ ہے، اذان فجر سے پہلے میں نیت کر لوں کہ دوسری ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں ارادہ کر لے کافی ہے. نو چیزیں جن سے روزہ باطل ہوتا ہے، روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے؟ کھانا پینا، اگر کوئی شخص عمدن کھا لے پی لے تو روزہ اس کا باطل ہو جاتا، اگر کوئی بھولے سے کھا لے کوئی چیز یا بھولے سے کوئی چیز پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، عمدن کھائے عمدن پیے. اور اس میں اختلاف ہے علماء میں کہ طاقت کا جو انجیکشن لیا جاتا ہے اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ لے سکتے بعض کہتے ہیں نہیں لے سکتے، آپ اپنے مجتہد سے رجوع کریں وہ کیا کہتا ہے. لیکن کھانا پینا عمدن اگر کوئی کھائے یا پیے تو اس کا روزہ باطل ہے. ایک دو، اللہ رسول اور اماموں کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، جھوٹ بات کی نسبت خدا کی طرف دینا، جھوٹ بات کی نسبت رسول اللہ کی طرف دینا، جھوٹ بات کی نسبت ائمہ اہل بیت یا جناب سیدہ کی طرف جھوٹ بات کی نسبت دینا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا. چوتھے، یہ تیسرے، کھانا پینا، جھوٹ باندھنا، تیسری چیز ہے جمع کرنا، سیکشول انٹر کورس. اس کی تفصیل ہے، بیان نہیں کر سکتا میں وہ تمام باتیں، آپ اپنے محلے کے عالم سے پوچھیں یا توضیح المسائل میں پڑھیں. سیکشول انٹر کورس اگر روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو روزہ باطل ہو جاتا چند شرائط کے ساتھ، وہ شرائط آپ پڑھیں جا کر. اور غبار غلیظ حلق تک پہنچانا، دبیز، کوئی غبار، مثلا روئی جو دھنکتے ہیں تو جو غبار اڑتا، یا پھر دھواں، کسی قسم کا دھواں اپنے حلق میں لینا باضابطہ، یا اسٹیم جو لیتے ہیں کبھی کبھی نزلہ ہو جانے سے، بھاپ جو لی جاتی ہے، اگر وہ حلق تک پہنچا دے انسان عمدن تو اس کا روزہ باطل ہے. پانچویں چیز جس سے روزہ باطل ہے، اذان فجر تک جنابت کی حالت پہ باقی رہنا، پاک نہ ہونا. رات میں کسی وجہ سے محتلم ہو گئے تھے، یعنی غسل جنابت واجب ہو گیا تھا، غسل نہیں کیا، فجر کی اذان تک غسل نہیں کیا اور فجر کی اذان تک نجاست پر باقی رہا، تو ایسے شخص کا اس دن کا روزہ چلا گیا، قضا کرے گا، شرائط ہے پھر اس کے بھی، تفصیل ہے اس، وہ پڑھیں آپ جا کر. چھٹے، استمنا، اپنے ہاتھوں سے اپنی منی باہر نکال لینا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. استمنا، ماسٹربیشن جس کو کہتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی منی باہر نکال لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا. ساتویں چیز، اینیما لینا، اینیما جو دیا جاتا ہے جس کو اجابت نہیں آتی اس کو اینیما دیا جاتا، اینیما لینے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا. آٹھویں چیز، عمدن خے کرنا، اگر کوئی شخص عمدن خے کرے تو روزہ اس کا باطل ہو جاتا. نویں چیز کیا ہے، پورا سر پانی میں ڈبو دینا، اگر کوئی شخص پورا سر اپنا پانی میں ڈبو دے تو روزہ اس کا باطل ہو جاتا. البتہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا اگر کوئی شخص اپنا سر پورا بھی پانی میں ڈبو دے. یہ نو چیزیں ہیں، ان نو چیزوں کے علاوہ روزہ کسی اور چیز سے باطل نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، ان نو چیزوں کے علاوہ. ہاں البتہ کھانے پینے میں ایک بات جو رہ گئی، اگر انسان اپنا تھوک نگل لے اندر حلق میں لے لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن بلغم منہ کی فضا میں آنے کے بعد اس کو نگل لے تو روزہ باطل ہو جاتا. تھوک نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر بلغم منہ میں آ جانے کے بعد اس کو حلق میں لے لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا. یہ نو چیزیں ہیں، ان نو چیزوں کے علاوہ روزہ کسی اور چیز سے باطل نہیں ہوتا. مکروہات صوم، روزے کو مکروہ کرنے والی چیزیں اور ہیں. مکروہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ثواب آپ کو ملنا ہے وہ ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے. مثلا بالفرض ہم یہ کہہ لیں کہ روزے کے 50 مارکس آپ کو ملنے والے تھے، آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ روزہ مکروہ ہو گیا تو 50 کے بدلے 40 ملیں گے. مثلا اپنے ہاتھوں سے خون نکال لینا، اپنے بدن کا خون نکال لینا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا. اور اگر روزہ مکروہ ہو گیا تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی. ابھی کفارے کی بحث باقی ہے لیکن وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کسی کو اگر سوال ہے تو نماز کے بعد میں حاضر ہوں. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کے شرائط کے ساتھ ہم پروردگار کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے روزہ رکھ سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. یا اللہ پروردگارہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما. پروردگارہ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان میں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنے حفظ و امان میں فرما. مومنین عراق، مومنین شام، مومنین یمن، مومنین نائجیریا، مومنین بحرین، مومنین حجاز، مومنین افغانستان و پاکستان و مسلمین برما و سری لنکا و فلسطین کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. آپ حضرات سے معروضہ ایک ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے. اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کے